دشمنوں سے بھی انصاف کرنے کے قرآنی حکم پر خلاف سے راشدہ کے بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے کتنا کچھ عمل کیا. اگر آپ فیصد پوچھنا چاہتے ہیں تو ہماری اسلامی تاریخ میں 80-90% عمل ہی ہوا ہے. بین الاقوامی معاملات میں مسلمانوں کا ریکارڈ غیر معمولی طور پر روشن ہے. اور آپ دلچسپ بات دیکھیں کہ یہ اقوام متحدہ جب سے بنی ہے برے بھلے زمانے میں بھی سب سے بہتر ریکارڈ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنے کا مسلمانوں کا سب سے بہتر ریکارڈ دنیا میں. یہ کم نہیں رہا کبھی. دو چار بڑے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں تاریخ میں کہ جس میں اس طرح کے کسی معاملے میں حکمرانوں نے اسلام کے اصول انصاف کے خلاف اقدام کرنا چاہا ہے تو وہ پھر ایک مسئلہ بن گئے ہیں. اور اتنا بڑا مسئلہ بن گئے ہیں کہ ہمارے بعض علماء فقہا نے اس موقع پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حکمرانوں کو روکنے کی کوشش کی. اہل موصل کے خلاف اقدام کا منصوری کا بڑا مشہور واقعہ ہے جس پر تمام فقہا نے دربار میں کھڑے ہو کر تقریریں کی. ہر وہ تقریریں نقل ہوئی ہیں تاریخ کی کتابوں میں اور منصور کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. ایسا بہت کم البتہ ہوئے ہیں. یعنی اسی لیے میں نے کہا کہ 80-85%, 90% تو 10-15% ایسے واقعات کی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کروڑوں کی تعداد میں پھیلی ہوئی اور بہت سی سلطنتوں میں بٹی ہوئی قوم کا کوئی معمولی ریکارڈ نہیں. اس وقت بھی آپ دیکھ لیجیے. ایک مذہبی فرقے کے لوگ مردے کو ہیلا کرتے ہیں. ہیلے کی تشریح یہ ہے کہ بندہ مر جائے تو 6 یا 8 آدمی قرآن مجید کو لے کر اس کے چاروں طرف پھیرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس عمل سے مردہ بخشا جائے گا. ان کی اس عمل کی تشریح حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ شرک کے مرتکب نہیں ہوئے؟ اگر مردہ مشرک ہے تو ہیلا کرنے والے نے اس کے لیے کیا اور مشکل نہیں بنا دی؟ مردے کے لیے تو خیر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ تو اس کے اپنے ہی اعمال ہیں. باقی یہ ایک بالکل ہی جاہلانہ چیز ہے. اس کی نہ دین میں کوئی بنیاد ہے نہ عقل میں کوئی بنیاد ہے. آپ کرنے کو جو کام چاہے کر لیں اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کر لیں, لیکن یہ ایک بالکل بے بنیاد چیز. کسی چیز کے کرائے کو بھی ہم سود کہہ سکتے ہیں؟ مثلا جب ہم کسی کرائے کے مکان میں رہ رہے ہوں اور اس کے مکان کی مکمل حفاظت بھی کرتے ہوں تو جب ہم اس کا کرایہ ادا کریں گے تو کیا یہ سود نہ ہوگا؟ کیونکہ اس کی اصل چیز میں کوئی فرق نہیں آیا. بلکہ جس طرح روپیہ سود پر دیا جاتا ہے اور روپیہ بالکل محفوظ رہتا ہے, اس کے کرائے کے طور پر جو حاصل ہوتا ہے اسے سود کہا جاتا ہے. یہ غلط فہمی ہے. کرائے اور سود میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ جب آپ مثال کے طور پر مجھے ضرورت پڑ گئی 1000 روپے کی اور میں نے کہا کہ بھائی مجھے آپ 1000 روپیہ قرض دے دیجئے, آپ نے کہا کہ میں اس پر 10 روپے سود بھی لوں گا. میں مثال دے رہا ہوں. اب 1000 روپیہ جو آپ نے مجھے دیا ہے میں اس میں رہوں گا نہیں, جا کے اس پر بیٹھوں گا نہیں, اس کو چاٹوں گا نہیں, اس کو کھاؤں گا نہیں. یہ صرف ہونا ہے, یہ استعمال نہیں ہونا, اس میں فنا ہو جانا ہے. کوئی چیز خریدوں گا نا جا کے, کسی ضرورت میں استعمال کروں گا, میرے پاس وہ رہا ہی نہیں, وہ تو صرف میں آ گیا 1000 روپیہ. اب مجھے 1 سال بعد 1 سال کے اندر اندر وہ 1000 روپیہ دوبارہ پیدا کرنا ہے اور 10 روپے مزید پیدا کر کے آپ کو 1010 روپے لوٹانے ہیں. سمجھ آئے نا یہ بات؟ آپ نے مجھے کرائے کی ایک کٹیا دی اور اس کا 100 روپے کرایہ مقرر کر دیا, جب چاہے خالی کرا لیجئے. وہ صرف نہیں ہوئی, وہ استعمال ہو رہی ہے. کرایہ استعمال کا ہوتا ہے. استعمال کا کرایہ جائز, مباح, واجب, بالکل صحیح, تمدن کی ٹھیک بنیاد ہے. اس میں آدمی کو آپ دو مشقتوں میں نہیں ڈالتے. چیز کا آپ استعمال کر رہے ہیں, جیسی شکل میں وہ ہے وہ آپ کو واپس کر دی جائے جب آپ چاہیں گے. لیکن جب آپ روپیہ دیتے ہیں تو روپیہ تو استعمال نہیں کیا جاتا, وہ صرف ہوتا ہے, یعنی فنا ہو جاتا ہے اور اس کو دوبارہ زندہ کرنا پڑتا ہے. یہ دوہری مشقت ہے, اس کو اسلام نے ظلم قرار دیا. ایک مذہبی فرقے کے لوگ وسیلے کا بڑے زور شور سے واویلا کرتے ہیں اور یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ بغیر سیڑھی کے آپ مکان کی چھت پر بھی نہیں چڑھ سکتے. اس کی ذرا وضاحت کر دیں. ان سے صرف یہ عرض کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مکان نہیں ہے, جس چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. اور ہے کچھ کیا؟ روز محشر میں کوئی ایسی سیڑھی ہوگی جو ان تک خدا کو پہنچانے میں مدد دے گی؟ نہ یہاں اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت ہے نہ وہاں. ہاں ایک رسی کی ضرورت ہے, اس کو ضرور تھام لیجئے, اور وہ قرآن مجید. اے تو سموب حبل اللہ جمیم برا تفر, یہی سب سے بڑا وسیلہ بھی ہے, یہی سب سے بڑا سہارا بھی. برائے کرم اس لائے عمل کی وضاحت فرمائیں جو ملک میں رائج ظلم و ناانصافی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے علماء دین کو بالخصوص اور عوام الناس کو اختیار کرنا چاہیے. میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر اپنی ایک تحریر میں بیان کر چکا ہوں, پس کے باعث کرد کے نام سے آپ کو چھپی مل سکتی ہے, اس میں پڑھ لیجئے. اگر کوئی سوال باقی رہ جائے تو حاضر ہوں اس کا جواب دینے کے لیے. میرا سوال یہ ہے, کیا اسلامی ریاست میں عورت سربراہ بن سکتی ہے؟ اگر نہیں بن سکتی تو وہ کون سی وجوہات ہیں؟ ان تمام وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض یہ ہے کہ وطن عزیز جو اس وقت قہر خدائی کا مستوجب ہے, اس سے چھٹکارے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے دو باتوں کو جمع خوب کیا ہے, یعنی عورت سربراہ بن سکتی ہے اور وطن عزیز قہر خدائی کا مستوجب ہے. معلوم ہوتا ہے لازم ملزوم کا تعلق ہے دونوں میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے قانون, جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے. اسلام میں سربراہ مملکت کے لیے جائز ناجائز طریقے پر ایسی کوئی بات نہیں بیان کی گئی کہ عورت بن سکتی ہے یا مرد بن سکتا ہے. ایک چیز ایک نظام کے آئیڈیل ہوتے ہیں جہاں وہ لے جانا چاہتا ہے, اس لحاظ سے اسلام میں یہ آئیڈیل بیان کیا گیا ہے کہ مملکت کے سربراہ کو مرد ہی نہیں, صرف مرد ہی نہیں مرد ہونا چاہیے. سمجھ رہے نا میری بات؟ صرف مرد ہی نہیں مرد ہونا چاہیے. اب ظاہر بات ہے کہ اسلامی تہذیب معاشرت اگر اپنے آئیڈیل پر ہوگی تو پھر تو کوئی منہنی قسم کے مرد بھی نہیں, مرد اس کے حکمران ہوں گے. لیکن اگر وہ زوال پذیر ہو جائے گی تو پھر ہر طرح کے لوگ اس کے حکمران ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ تو عورتوں کو رو رہے ہیں, مجھے تو کبھی کبھی سال ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اگر یہی حال رہا تو کسی وقت ہجڑوں کو موقع مل جائے ان کی حکمرانی کرنے کا. ظاہر ہے کہ کوئی تہذیب جب زوال پذیر ہوتی ہے تو اپنا زوال اجتماعی حیثیت سے نمایاں کرتی چلی جاتی ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جیسے جیسے اسلام کی اقدار اسلام کی تہذیبی روایات مستحکم ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد حکمرانوں کا معیار بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسلام اس معاملے میں بڑا حقیقت پسند دین ہے. وہ کرتا یہ ہے کہ ایک قانون بیان کر دیتا ہے, ایک آئیڈیل بیان کر دیتا ہے. یعنی قانون تو کم سے کم پر رکھا جاتا ہے. اب فرض کر لیجئے کہ کسی مملکت میں سیاسی عصبیت ایک عورت ہی کو حاصل ہو رہی ہے اور سارے ہی مرد ایسے ہیز واقع ہو گئے کہ نہیں حاصل ہو رہی. اگر قانون بنا دیا جائے تو حکومت نہیں چل سکتی. اس لیے اسلام نے قانون نہیں بنایا لیکن آئیڈیل دیا. تو لوگ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں. وہ صورتحال میں وہ تبدیلی تو پیدا نہیں کرتے جس کے نتیجے میں مرد ہی نہیں مرد حکمران ہوں اور عورتوں کے خلاف مورچہ لگا دیتے ہیں. تو یہ خلاف حقیقت ہے, ایسا نہیں ہوتا. یعنی کسی سوسائٹی کی جب آپ اصلاح کرنا چاہیں تو اس کی اصلاح کبھی بھی ایسے نہیں ہوتی کہ دو چار قوانین آپ لاگو کر دیں. یعنی کچھ قانون لاگو کیے جاتے ہیں, کچھ آدرش اور نسب العین اور آئیڈیل سامنے رکھ کر سوسائٹی کی اس کے لحاظ سے تربیت کی جاتی ہے, یہاں تک کہ پھر وہ آپ نتائج آپ سے آپ نکلاتے ہیں. یعنی میرے نزدیک اگر کسی معاشرے کو آپ اسلامی خطوط پر منظم کرنا شروع کریں, اس کی تعلیم اس کی تربیت اس کے ذرائع ابلاغ اس کی اقدار اس کی معاشرت اس کا رہن سہن اسلامی اصولوں پر منظم کریں, جیسے ہی وہ منظم ہونا شروع ہو جائے گا اس میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا حقیقی مرد حکمران ہونے شروع ہو جائیں گے آپ سے. آپ کو کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا, آپ یہ دیکھیے کہ اس معاشرے میں حضور کے آنے سے پہلے قبائلی عصبیتیں تفاخر منافرت سب سے بڑی اقدار تھی. اور کیسا عجیب انقلاب ہے کہ مسلمانوں نے شرع صدر کے ساتھ حضور کے طرف سے کسی حکم کے بغیر सबसे छोटे कबीले के आदमी को अपना हुक्मरान बना लिया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह, सब छोटे कबीले, कबायली असबियतों में भरे हुए मुआशरे। तो तब्दीली लाने का तरीका ये है, लेकिन जैसे ही इसमें हलाल आना शुरू हुआ, इसमें हलाल आना शुरू हुआ और सोसाइटी में जो एक्सटेंशन हुई गैर मामूली, लोग इस चीज को महसूस नहीं करते खिलाफत राशिदा के खत्म हो जाने में सबसे बड़ा किरदार किस चीज ने अदा किया है, वो उस एक्सटेंशन ने अदा किया है जो जिहाद के नतीजे में हो गए। यानी इतने बड़े पैमाने पर ममालिक फतह हो गए, इराक और शाम के पूरे पूरे मुल्क सूबे बन गए, और ये चंद सालों में हो गया। जब ये हो गया तो फिर बनो उमैया की असबियत के बगैर हुकूमत चलाना मुमकिन ही नहीं था। यानी मसला ये नहीं था कि अमीर मुआविया को कोई खुदा न खास्ता लालच हो गया था हुकूमत अपने खानदान में ले जाने का, चलाना मुमकिन ही नहीं, पॉसिबल नहीं। अगर वो ऐसा करते कि कबायली असबियत को नजरअंदाज करके हुकूमत किसी और को दे देते, हुकूमत चल नहीं सकती, खत्म हो जाती। सोसाइटी जिस जगह खड़ी होगी सियासत उसके लिहाज से होगी, उससे मुख्तलिफ नहीं हो सकती। फिक्री और अमली इनकलाब में क्या फर्क है? इमाम खुमैनी का इनकलाब फिक्री था या अमली? इमाम खुमैनी के इनकलाब न फिक्री था न अमली, मजहबी इनकलाब। मजहबी इनकलाब और चीज होती है और फिक्री अमली इनकलाब और चीज होती है। बाकी रह गई फिक्री और अमली इनकलाब में फर्क की बात। फिक्री इनकलाब का मतलब यह है किसी सोसाइटी में आप उसकी इलीट या उसकी इंटेलिजेंशिया के सोचने के अंदाज को बदल दें। मसलन देखिए, हमारे मुल्क में यानी पाकिस्तान में जमहूरियत के हक में फिक्री इनकलाब बरपा हो चुका है। अमलन हो सकता है किसी मौके पर माशाल्लाह कायम हो जाए, यानी हमारी एलीट जमहूरियत के अलावा किसी निजाम को कबूल नहीं करती। यहां तक कि मार्शल्ला लगाने वाला भी सबसे पहला ऐलान यह करता है कि मैं जमहूरियत को बहाल करने के लिए आया। तो फिक्री इनकलाब बरपा हो चुका है। इसी तरह अगर आप ये मालूम करें कि पूरी दुनिया में इस वक्त जमहूरियत के हक में फिक्री इनकलाब बरपा हो चुका है, यानी जिन मुल्कों में आमरियत भी कायम है वो भी जमहूरी अकदार के मामले में अपने आप को मुजरिम महसूस करते हैं। जिस दिन इस्लाम के हक में भी आप एक फिक्री इनकलाब बरपा करने में कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद उसके अमली इनकलाब को रोका नहीं जा सकता। अमली इनकलाब यह है कि फिर सियासी गलबा भी उस फिक्र को हासिल हो जाए। सवाल यह कि एक मजहबी हलके के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिट्ठन, ढोलन और सावल जैसे अल्फाज से बुलाते हैं, इसकी तशरीह लिहाज से क्या हैसियत है? अगर आम बंदा यह टर्म इस्तेमाल कैसा करता है तो कैसा है? अगर एक पढ़ा लिखा जाहिल जो अपने आप को अल्लामा कहलाता है, अगर वो झूठे जोश में आकर यह टर्म अवामुन्नास को बहकाने की खातिर इस्तेमाल करें तो इसकी क्या हैसियत है? क्या वह इन अल्फाज से आपकी ज़ाते गिरामी का रुतबा कम नहीं करता? क्या इसका ताल्लुक यहूदियों को उस गिरोह से है जो आपको रायना जैसे अल्फाज से पुकारते थे? देखिए, ये जितने भी अल्फाज हैं ये अपनी जात में अपने अंदर कोई जम नहीं रखते। इस्तेमाल किस मौके पर किए गए हैं, किस चाप को सबाक में किए गए हैं, उसके लिहाज से देखना चाहिए। आप मेरा अपना जौक जानना चाहते हैं तो मेरे नजदीक रसूलुल्लाह सल्लम के लिए इस तरह के सारे ही अल्फाज से, खा ये सराइकी जुबान के किसी और जुबान के हों, उनके इस्तेमाल से भी इज्तनाब करना चाहिए। और जो अल्लाह ताला ने आपके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्हीं तक महदूद रहना चाहिए, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लम का मामला बड़ा नाजुक है। अदब गहीस जेरे आसमा अगर्श नाजुक तर, बहुत नाजुक मामला है। जिस हस्ती के मामले में कुरान ये कहता हो कि आवाज ऊंची हो जाए तो इसका अंदेशा है कि तुम्हारे अमाल खत्म न हो जाए, तो उसमें बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। बाकी ये जो लबो लहजा आपने इख्तियार किया है यहूदियों का, ये इससे बचना चाहिए। यानी सलीके से अपनी बात दूसरे आदमी को कह दी, इतना काफी है। बाद औकात आदमी किसी गलतफहमी में होता है, उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अहमद रजा खान साहब की तकरीबन 1000 तसानीफ है, उनके मुतल्लिक आपकी क्या राय है? उनकी कुतुब के मुतल्लिक आपकी क्या राय है? अगर जन्नत आसमान पर है तो दोजख जमीन पर क्यों है? जन्नत और दोजख दोनों कहां होंगे? कुरान मजीद से तो ये मालूम होता है कि ये हमारी मौजूदा कायनात को दरहम बरहम करके उनको वजूद पजीर कर दिया जाएगा। اس وجہ سے آسمان اور زمین کی دونوں اصطلاحیں صحیح نہیں ہیں ان کی تعبیر کے لیے. احمد رضا خان صاحب ایک مخصوص نقطہ نظر رکھنے والے علماء میں سے ہیں، اس لحاظ سے وہ قابل قدر آدمی ہیں. اختلاف اتفاق اپنی جگہ ہے، میں ان کے نقطہ نظر سے کبھی اتفاق نہیں کر سکا. بریلوی اور اہل سنت یا دیوبندی میں کیا فرق ہے؟ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب اہل سنت ہیں، یہ تو ایک جامع تعبیر ہے. اب ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ اپنے مخصوص اکابر اور بعض اوقات دین کے معاملے میں ایک مخصوص نقطہ نظر کی بنیاد پر کچھ سب ڈویژنز بھی ہو جاتی ہیں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوگا. بریلوی کی پہچان بتا دیں، یہ تو بڑا مشکل کام. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی نے خوشبو لگائی ہوئی ہو، بہت صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، تیل اچھی طرح سے بالوں میں ملا ہوا ہو، کچھ تھوڑا سا یہاں ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہو، داڑھی بہت اچھی طرح ترشوائی ہوئی ہو اور اس میں کنگھا بھی بہت اچھا سے کیا ہو، تو سمجھ لو کہ بریلوی ہے. اور اگر ان سب چیزوں سے خالی ہو، سمجھ لو کہ اہل حدیث ہے. سکتا ہے کہ یہ پہچان آپ کے کام آ جائے. جاری قرات کی نمازوں بسم اللہ اور ثنا بآواز بلند کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا جو طریقہ بتایا اور جو امت میں رائج ہو گیا، اس میں آپ نے نماز کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین کی قرات سے کی، اور اسی کی اتباع میں یہ ثنا کوئی لازمی چیز نہیں ہے نماز میں، یعنی آپ اس جگہ پہ کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف دعائیں روایت ہوئی ہیں، یعنی وہ ایک موقع ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہا، کوئی دعا پڑھنی نہیں، وجہ تو وجہ بھی ٹھیک ہے، اور بھی بہت سی دعائیں آئی ہیں، وہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد امام کی رات شروع کرے گا، یعنی وہ نماز کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے. اگر نماز میں سجدہ صاف کرنے کے بعد پھر غلطی ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ پھر سجدہ صاف کر لیجئے. یہ ویسے مجھے سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا یہ ہو جاتا ہے، یعنی کم سے کم تجربے میں کبھی پیش نہیں آیا. اس لیے کہ آدمی سے غلطی ہو جائے اور وہ سجدہ صاف کرے تو اتنا تو متنبع اس کو ہو ہی جانا چاہیے کہ اب غلطی نہ کرے. آپ مفروضے کے طور پر پوچھتے ہو، سجدہ صاف پھر کر لیجیے. اگر نماز پڑھنے کے بعد کوئی دوسرا شخص یہ بتائے، بھائی نماز 9 بجے ہی ہے، 9:15. اگر نماز پڑھنے کے بعد کوئی دوسرا شخص یہ بتائے کہ تم نے تو 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ لی ہیں، تو کیا نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے؟ اگر وہ آدمی پورے اعتماد کے ساتھ یہ بتا رہا ہے، پھر نماز دوبارہ پڑھ لی. مولانا وحید الدین خان صاحب کے جہاد کے بارے میں نقطہ نظر میں بنیادی خامی کیا ہے؟ مولانا وحید الدین صاحب کا جہاد کے بارے میں نقطہ نظر ان کے 2 ادوار میں مختلف رہا ہے. ایک تو ان کا وہ دور ہے جس میں انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ اسلام میں جہاد صرف دفاع کے لیے ہوتا ہے، اور اب ان کی بعض تحریروں میں یہ چیز نمایاں ہونی شروع ہوئی ہے کہ جہاں مسلمانوں کو تعذیب کا نشانہ بنایا جا رہا ہو، وہاں آپ اقدام کے طور پر بھی جہاد کر سکتے ہیں. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. میں اس معاملے میں اپنا نقطہ نظر کئی مرتبہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اور یہ بتا چکا ہوں کہ جہاد کن کن صورتوں میں ہوتا ہے. ان کے اس نقطہ نظر سے مجھے اتفاق نہیں. ویسے میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے، بڑی محبت ہے. آپ ان کی تحریریں ضرور پڑھیں. غلطیوں سے بالا تر تو بس پیغمبر ہی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی جاہل قسم کے وائز نہیں ہے، ایک صاحب علم آدمی. نقطہ نظر سے اختلاف اتفاق کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ یہ واقعہ بہت لوگوں کے سامنے پیش آ گیا تھا، اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ عام طور پر میں مجالس میں اس طرح کے واقعات کا ذکر نہیں کرتا. وہ جب یہاں تشریف لائے تھے لاہور، تو میں نے ایک نشست میں ان کے سامنے بہت وضاحت کے ساتھ ان کے نقطہ نظر پر اپنا تنقیدی نوٹ پیش کیا تھا. اور جس محبت سے، جس اس نے تکلم سے انہوں نے اس کو سنا، وہ میری اپنی زندگی کا ایک نادر تجربہ تھا. اختلاف اتفاق اپنی جگہ، لیکن ایک آدمی میں یہ ظرف ہونا چاہیے حالانکہ میں نے ان کے نقطہ نظر پر بنیادی تنقید کی تھی، مجھے ان کی تعبیر دین سے بنیادی اختلافات ہیں بعض، اور وہ میں نے بیان کر دیے تھے ان کے سامنے، لیکن ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے گفتگو کی اور اپنا نقطہ نظر بہت جذبے کے ساتھ بیان بھی کیا اس کے جواب میں، لیکن یہ نہیں محسوس ہوا کہ کوئی آدمی بات سننا نہیں چاہتا. اگلے دن وہ میرے ہاں کھانا کھانے کے لیے تشریف لائے تو یہ جو جگہ ہے اس میں سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر انہوں نے لوگوں کے درمیان میں کہا کہ پہلی مرتبہ مجھے ایک سنجیدہ ناقد سے واسطہ پڑا، میں اس کو مانتا ہوں. یہ بڑی عظمت کی بات ہے، اختلاف اتفاق چلتے رہتے ہیں. یہاں تو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اختلاف کر لو اور اس کے بعد آپ کے لیے سوائے فتنے کا لفظ کوئی نہیں ہوتا لوگوں کے پاس. اجتہاد کا صحیح تصور کیا ہے؟ دین کے معاملے میں جہاں ہمیں قرآن مجید سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہدایت مل جاتی ہے، وہاں تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. جہاں کوئی ہدایت نہیں ملتی تو وہاں ظاہر بات ہے کہ پھر زندگی کے معاملات میں، بالخصوص اگر کوئی اسٹیٹ چلایا جا رہا ہو، تو بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ان فیصلوں کو کرتے وقت جہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو جائے، یا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ قرآن و سنت میں جو روح بیان ہوئی ہے دین کی، وہ کہیں مجروح نہ ہو جائے. اسی طرح یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی عمومی مصلحت کا کوئی تقاضا مجروح نہ ہو. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی جاتی ہے. یہ عمل اجتہاد کہلاتا ہے، اس عمل کو اجتہاد کہا جاتا ہے. ایک انسان وہ کون سے عقائد اور اعمال اپنائے کہ وہ جنت میں چلا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ جس نے بات پوچھی اس کے لحاظ سے آپ نے بتا دیا. لیکن جب آپ اس طرح کا مجمل جواب سوال کریں گے تو اس کا مفصل جواب دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ اب یہ سب کے لیے ہوگا. میں نے ایک اپنی کتاب کا مقدمہ لکھا تھا، وہ اس دفعہ اشراق میں چھپ رہا ہے، دین کا صحیح تصور کے عنوان سے، اس دفعہ کے مہینے میں اس دفعہ چھپ رہا ہے، اس اگست کے شمارے میں کل پرسوں آ جائے گا. میں نے اپنی زندگی میں 25 سال تک دین کی حقیقت پر غور کرنے کے بعد وہ 19-20 صفحے کی تحریر لکھی ہے. میرے سارے علم و مطالعے کا نچوڑ ہے وہ، دین ہے کیا فی الواقع. اس پر ایک نظر ڈال لیجئے، ذرا تدبر سے اس کو پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ لٹریچر نہیں ہے، ایک علمی چیز ہے. اس سوال کا واضح جواب مل جائے گا. یہ لازم ہے کہ ہر نماز میں فاتحہ کے علاوہ کم از کم 3 آیات قرآن پڑھی جائیں؟ کیا ایک طویل آیت پڑھنا کفایت کر جائے گا؟ جو بات اس معاملے میں اصولی ہے وہی ہے کہ آپ قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھیے، اور وہ یعنی واقعی قرآن کا کچھ حصہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے الحمدللہ پڑھی، انا اتینا الکوثر اللہ اکبر، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ یعنی اگر میں قانونی فتویٰ دے بھی دوں تو کیا عقل عام نماز کی حیثیت میں اس کو مانتی؟ اب اس کے بالکل برخلاف اگر آپ پوری آیت الکرسی پڑھ ڈالیں تو شاید مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ایک ہی آیت. تو اس کا تعلق کوئی تعداد سے نہیں، یہ تو فقہاں نے لوگوں کی سہولت کے لیے کہ وہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر ڈالیں کہ انا اتینا الکوثر اللہ اکبر، وہ کہا کہ کم سے کم 3 آیتیں تو پڑھ لیا کرو. رفع یدین کے قائلین کہتے ہیں کہ صرف کوفہ کے لوگ رفع یدین نہیں کرتے، یعنی مکہ مدینہ کے لوگ کرتے تھے، آپ کی رائے کیا ہے؟ رفع یدین پر ہمارے اتنا رفع یدین ہو چکا ہے کہ اس میں میری رائے آپ پوچھ کے کیا کریں گے. میں رفع یدین کو جائز سمجھتا ہوں، میرے نزدیک یہ کیا جا سکتا ہے. سورہ نور میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. کیا یہ قیامت کے بعد کی حالت ہے؟ 9:15 ہے جی نماز، مجھے تو نے بتایا 9:15. اور کیا باہر بارش ہو رہی ہے؟ باہر تو نہیں پڑی جا سکے، یہاں ہو جائے گی. یعنی اگر نہیں ہو سکے پھر لوگوں کو، یعنی آج کیونکہ بارش کی وجہ سے باہر نماز کی جگہ جو مسئلہ ہو گیا، یہ ہے کہ لوگ مسجد میں چلے جائیں قریب میں، چند مٹ کے پاس
سوانا
ہی ہوئی ہے اس یہ جو 9 بجے بال پھر ہو جائے گی آپ کا اگر اندازہ صحیح نہ نکلا تو پھر یہ ہے کہ دو جماعتیں کر لیں آپ کیا کیا یہ قیامت کے بعد کی حالت ہے یا اس دنیا میں جبکہ دنیا میں ہم اس بات میں کافی تضاد پاتے ہیں یہ قیامت کے بعد کی حالت ہے یعنی اس کا صحیح ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوں گے اور ناپاک عورتیں ناپاک ہوں گے وہاں کا قانون ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جس شخص کی شفاعت فرما دیں گے وہ بخش دیا جائے گا حضرائے کرم شفاعت کے اس تصور کی وضاحت فرما دیں قرآن مجید نے اس تصور کو بڑی وضاحت کے ساتھ خود بیان کر دیا ہے کہ قیامت میں کوئی شخص اپنے طور پر خدا کے حضور میں کھڑا ہو کر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا صرف وہی آدمی اٹھنے کی جسارت کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ کوئی بات کر سکتے ہیں وہ اس کا انتخاب بھی خود نہیں کر سکے گا یہ اجازت ملنے کے بعد کہ جس کے بارے میں چاہے کر دے صرف اس کے بارے میں کر سکے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کوئی ناحق بات نہیں کہہ سکیں گے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی تو مجرم رہا ہو اور کہیں جی ذرا معاف کر دی صحیح بات جو ہے صرف اس کی تائید کر سکیں گے کسی حق کو باطل اور کسی باطل کو حق نہیں بنا سکیں گے یہ تصور ہے قرآن مجید میں شفاعت کا اس کے بعد اگر کوئی امید بنتی ہے ضرور باندھے رکھی آدمی کا مزاج اور پھر وہی مزاج اس کے کسی کام میں یا جیسا کہ آپ نے کہا اس کی سوچ میں شامل ہو جاتا ہے جیسا کہ مذہبی جماعتوں کی مثالیں دی گئی ہیں سوال یہ ہے کہ یہی مزاج تو بڑے بڑے اکابر صحابہ میں نمایاں ہے اس کا حل یا توجیہ کیا ہے بس صحابہ کرام کے معاملے میں یہ بات بڑی عمدہ ہے کہ ان کے ہاں اس مزاج نے حق اور باطل کی نوعیت کے فرق نہیں پیدا کیے بلکہ جو ایک وسعت ہوتی ہے کسی چیز میں اس میں ذرا ایک جانب یا دوسری جانب یعنی ایسا نہیں ہے کہ ساری تعبیر ہی تبدیل ہو گئی یا سارے معاملات ہی الٹ پلٹ ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہوا اختلاف تو ہوا ہے نہ کوئی شک نہیں باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اپنے مزاج کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے تو یہ بڑے ریاض کا کام ہے آخر آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں دین کی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کے لیے کتنا اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں اسی طرح اپنے مزاج کے رجحانات پر بھی دین کے معاملے میں قابو پانے کے لیے ایسی مشقت کرنی پڑتی ہے اللہ نے اس امتحان میں ڈالا ہے اور اس امتحان میں کوئی بہت ناکام ہو جاتا ہے کوئی بہت کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئی بہرحال اتنا کامیاب ہو جاتا ہے کہ جس پر اللہ کے مواخذے میں نہ آئے کچھ نہ کچھ دخل تو رہتا ہے آخر آپ دیکھیے نا کہ ماحول کا مزاج کا تباہی کا کیا یہ کوئی معمولی اثر ہے کہ دنیا میں حق تو ایک ہی مذہب ہے نا لیکن جن مذاہب میں لوگ پیدا ہوتے ہیں انہی میں زندگی بسر کر کے چلے جائے بڑے بڑے عاقل بڑے بڑے فاضل چلے جاتے ہیں اس کا مطلب بڑی غیر معمولی چیز اس پر قابو پانا بڑے ریاض کا کام ہے کتنے سلمان فارسی ہیں کتنے صہیب رومی ہیں ہوتا ہے نا یہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہندو ہیں گھر میں پیدا ہو رہے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں شاہ توفیق پاتا ہے کوئی آدمی کے وہ ان سب بندنوں کو توڑ کر کسی حقیقت تک پہنچ جائے کتنے عاقل بالے کتنے عالم فاضل لوگ جو ہیں اس وقت مغرب میں پیدا ہو رہے ہیں لیکن اپنے انہی مذہبی تعصبات میں ختم ہو جاتے ہیں یا جو تعصبات موجودہ الحاد نے پیدا کر دی ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک مذہب بن گیا پیدا ہو جاتا ہے تو یہ جس چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے یہ انسان کی جو یہاں آزمائش کی گئی ہے اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے نا تو وہ آزمائش صرف عمل ہی میں نہیں ہوتی سب سے زیادہ حق کو جاننے میں ہوتی ہے اب اس میں آپ جتنا قابو پا لیں گے اتنا ہی اس کے نتائج نکل آئیں گے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیے نا یعنی ان کے کسی اقدام میں کسی عمل میں کسی رجحان میں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کی اپنی شخصیت یا مزاج کا بھی کوئی دخل رہ گیا بس کیسا اعلیٰ نمونہ ہے لیکن کیا ہر صحابی صدیق اکبر تھا؟ ایسا تو نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں جو عجلت اور سختی ہے, کیا یہ واقعہ نہیں کہ رسول اللہ کے سامنے بھی نمایاں ہو جاتی, حدیبیہ کے موقع پر بھی نمایاں ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی ادنا تردد بھی پیش نہیں آیا. وہ ان کے پاس گئے, انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہی جب کہتے ہیں کہ آسمان کے حکم کے تحت کر رہا ہوں تو پھر مسئلہ کیا ہے, ختم کرو اس بات. تو یہ آسان چیز نہیں. اسی وجہ سے یہ دیکھیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ یہ تو نہیں کیا, کیونکہ قرآن کا حکم یہی تھا کہ مسلمانوں کو اپنا حکمران منتخب کرنے کا خود حق ہے, اس لیے آپ نے اپنے ہی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا. امرهم شورى بینهم کے خلاف ہوتا یہ, لیکن اپنا رجحان اشارتاً آپ نے واضح کیا, اور اس سختی کے ساتھ واضح کیا ہے کہ متعی کی روایت ہے کہ جب مرض الموت میں حضور نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں جا سکے, تو اپنی ازواج سے کہا کہ ابو بکر کو پیغام بھیجو وہ نماز پڑھائیں. یہ ایمان تھا نا آپ کی طرف سے. تو وہ واقعہ خیر بہت لمبا ہے. دونوں ازواج نے, حضرت عائشہ اور حفصہ نے اپنے طور پر اس میں اس ترمیم کر ڈالی ایک مصلحت کے تحت, اور حضرت عمر کو پیغام بھیج دیا. حضرت عمر کی آواز جب حضور کو آئی تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہت بلند آواز سے آپ نے جو مسجد تک میں سنی گئی یہ کہا, مرو ابا بکر, ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے, مسلمان اس پر راضی نہیں ہوں گے, مسلمان اس پر راضی نہیں ہوں گے. یہ معمولی بات نہیں, ہٹا دیا گیا سیدنا عمر کو حضرت عمر نماز. تو اس شان کے لوگ جو مزاج پر اتنا قابو پا لیں اور مزاج نبوت کے اتنے قریب چلے جائیں, تو آسان نہیں ہوتا. آخر وہ ایسی کون سی قدر مشترک ہو جسے مسلمان گروہوں میں ڈھونڈا جائے کہ وہی اسلام کی حتمی کسوٹی قرار پائے, اور ایک عام مسلمان اسے پا کر اپنے دینی رویے پر مطمئن ہو جائے. قدر مشترک کا لفظ تو شاید ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ قدر مشترک اگر آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے تو شاید موجودہ مسلمان فرقوں میں کچھ بھی نہ ملے, بڑا مشکل ہو جائے گا, ایسے دست و گریباں ملیں گے. لیکن میں وہ کسوٹی آپ کو بتا دیتا ہوں, اور وہ کسوٹی یہ ہے کہ جو جماعت بھی علمن اور عقیدتن محض نہیں, عملاً گفتگو میں بات چیت میں قرآن کو میزان باندھ کر کام بات کر رہی ہے, حق مل جائے گا وہاں قرآن کو میزان مان کر. یعنی اس کا مطلب یہ نہ لے لیجیے گا کہ جو صرف قرآن کو پکڑے ہوئے ہوں, قرآن کو میزان مان کر. بڑے سوال جمع کیے ہیں بھائی آپ نے. قسطوں کے کاروبار کے لیے کرائے کی دلیل دی جاتی ہے, کیا قسطوں پر اشیاء دینا اور اس پر نقد کی قیمت سے زیادہ قیمت وصول کرنا سود ہے یا نہیں؟ اس کا کرائے سے کوئی تعلق نہیں ہے, کرایہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو چیز لی ہے استعمال کے بعد واپس کیجیے, بہنے ہی. قسطوں پر جو چیز آپ لیتے ہیں اس کے آپ مالک بنتے ہیں. اس میں اگر ادھار اور نقد کی قیمت میں فرق ہے تو یہ بے شک سود ہے, اس کے سود ہونے میں کوئی شبہ نہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں علماء کے اس فتوے کو دیکھتا ہوں کہ یہ سود نہیں, کیا سود نہیں؟ یعنی آپ مجھے بازار میں جاؤں اور آپ کی دکان ہو سائیکلوں کی, اور میں غریب آدمی سائیکل خریدنے کے لیے چلا گیا, میں نے کہا جی مجھے سائیکل دے دیجئے, آپ نے کہا جی اگر تو ابھی دیتے ہو تو 1000 روپیہ, دو مہینے کے بعد پیسے دیتے ہو تو 1200 روپیہ. بس کیجیے آپ کہتے ہیں, یہ تو سود نہیں ہے. لیکن اگر میں کسی دوسرے آدمی کے پاس جاؤں اور کہوں جی مجھے سائیکل خریدنی ہے 1000 روپیہ دے دیجیے, دو ماہ بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا, اور وہ یہ کہے کہ 200 روپیہ سود اس کے اوپر دیں, تو کہتے ہیں سود. وہ دکاندار کس چیز کے پیسے مجھ سے لے رہا ہے 200 روپیہ؟ مدت کی قیمت لے رہا ہے, لے رہا ہے, یہ کرایہ نہیں. اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اپنا رجحان بیان کر دیتا ہوں میں, بس وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے یہ الہ پر الاسلام داخل ہو کے بنا ہے, اور الہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس جو اسباب و علل سے ماورا تصرف کرتی ہو, اور اسی لحاظ سے انسان اس سے امیدیں تعلقات وابستہ رکھتا ہو. تو یہ گویا الالہ ہے, دی الہ ہے, جو کثرت استعمال سے اللہ ہو گیا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا